السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں. ہماری ان نشریات کو urduvoa.com پر لاگ ان کر کے آڈیو سٹریم کے ذریعے بھی سنا جا سکتا ہے. آئیے نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں حسب معمول خبروں سے. پاکستان الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ سے صوبائی اسمبلی کی ایک نشست پر خواتین کے ووٹ کم پول ہونے کی بنیاد پر اس انتخاب کو کالعدم قرار دیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں میمو گیٹ اسکینڈل میں عدالتی معاون احمد بلال صوفی نے امریکہ کے سابق سفیر حسین حقانی کو واپس لانے کے لیے قانونی ڈرافٹ عدالت میں پیش کر دیا ہے، جبکہ خود حسین حقانی نے اسے ایک عدالتی تماشا قرار دیا ہے. افغان طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل سے قریب 150 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں واقع شہر غزنی پر جمعرات کی رات حملہ کیا اور طالبان باغیوں اور افغان سیکیورٹی افواج کے درمیان جمعے کی صبح تک جھڑپیں جاری رہیں. اقوام متحدہ نے یمن کے حوثی باغیوں پر فضائی حملوں کی آزادانہ جانچ کا حکم دیا ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق کم سے کم 50 افراد ہلاک اور 77 زخمی ہو گئے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع شانگلہ کے صوبائی اسمبلی کی ایک نشست پر خواتین کے ووٹ کم پول ہونے کی بنیاد پر اسے کالعدم قرار دیا ہے. صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 23 کی اس نشست سے پاکستان تحریک انصاف کے شوکت علی یوسف زئی کو 25 جولائی کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے میں کامیاب قرار دیا گیا تھا. شوکت علی یوسف زئی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں. ان کے بقول الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ انتخابات کا حکم دے دیتے جہاں پر خواتین کے ووٹ کم پول ہوئے. انہوں نے کہا کہ دوبارہ الیکشن سے نہ صرف ان کے بلکہ عام لوگوں کی مشکلات ہوں گی، کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور دوبارہ انتخابات پر کافی اخراجات ہوں گے. تاہم خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں رکشندر ناز نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کو دیگر حلقوں میں جنوبی وزیرستان سے قومی اسمبلی کا ایک حلقہ شامل ہے پر بھی انتخابات کو کالعدم قرار دینا چاہیے. 25 جولائی کے انتخابات کے بعد منتخب ہونے والے ارکان قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس 13 جولائی کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے. اس سلسلے میں صدر ممنون حسین نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. یہ فیصلہ صدر پاکستان نے نگران وزیر اعظم ناصر الملک کی بھیجی گئی ایڈوائس پر کیا. جمعرات کے روز نگران وزیر اعظم نے صدر پاکستان ممنون حسین کو قومی اسمبلی کا اجلاس 13 اگست کو بلانے کی سمری ارسال کی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری کا کہنا ہے کہ 13 اگست کو اجلاس ہوا تو پھر وزیر اعظم کا انتخاب 16 تاریخ کو ممکن ہے. انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا اجلاس بلانا حکومت وقت کا فیصلہ ہوتا ہے. نگران حکومت نے 13 اگست کو اجلاس کی سمری بھیجی ہے. قومی اسمبلی کا یہ اجلاس 4 روز تک جاری رہے گا. پہلے اجلاس میں قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے، پھر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، جس کے بعد قائد ایوان کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا. پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک یہودی شخص نے پاکستان کے اہم سیاسی اور مقتدر شخصیات سے اپیل کی ہے کہ انہیں پاکستان کے پاسپورٹ پر یروشلم جانے کی اجازت دی جائے. کراچی سے تعلق رکھنے والے فیصل خالد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ملک کی اہم شخصیات کے نام لکھے گئے ایک پیغام میں ان سے درخواست کی کہ انہیں پاکستان پاسپورٹ پر یروشلم جانے کی اجازت دی جائے. خالد نے اپنے پاسپورٹ کی کاپی پر ٹویٹر پر جاری کی ہے، جس میں ان کا تعلق یہودی مذہب سے ظاہر ہوتا ہے. خالد کی اسرائیل جانے کی خواہش کی درخواست کے بارے میں وائس آف امریکہ کی طرف سے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل سے ان کا رد عمل جاننے کے رابطے پر انہوں نے کہا کہ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے وہ اس بارے میں متعلقہ وزارت کو باضابطہ درخواست دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کے بقول ان کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. افغان طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل سے تقریباً 150 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع غزنی شہر پر جمعرات کی رات حملہ کیا اور طالبان باغیوں کی گروپ اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جمعے کی صبح تک جھڑپیں جاری رہیں. صوبائی کونسل کے رکن امان اللہ اور شہر کے مکینوں کے مطابق ایک مرحلے پر دونوں فریقوں کے درمیان شہر کے مرکز میں لڑائی جاری تھی، جہاں سرکاری عمارتیں بشمول افغان نیشنل ڈائریکٹوریٹ فار سیکیورٹی کا دفتر واقع ہے. صوبائی پولیس کے سربراہ جنرل فرید مشال کے مطابق حکومت کی طرف سے بھیج جانے والی افغان اسپیشل فورسز نے طالبان کو شہر کے نواح میں دھکیل دیا. تاہم انہوں نے کہا کہ طالبان عام شہری علاقوں میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز کے لیے کارروائی کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ افغانستان میں تعینات امریکی فوجوں کی طرف سے ٹویٹر پر جاری ہونے والے بیان کے مطابق امریکی فوج کی طرف سے فضائی مدد فراہم کی گئی اور افغان فوج نے اپنی جگہ پر موجود رہتے ہوئے شہر میں سرکاری علاقے پر اپنا کنٹرول قائم رکھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ طالبان کی طرف سے علاقے پر قبضہ کرنے کی ایک اور ناکام کوشش تھی۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان نے خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ فوج مقامی پولیس کی مدد کر رہی ہے اور شہر پر سیکیورٹی فورسز کا کنٹرول ہے۔ ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک پیغام میں طالبان نے کہا کہ جمعرات کی رات کو غزنی صوبے کے مرکز میں انہوں نے درجنوں بڑے حملے کیے اور انہوں نے بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا، تاہم طالبان کے دعووں کی آزادانہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ اور پاکستان افغانستان کی سرحد کے ساتھ حساس مقامات پر یکطرفہ طور پر سال کے اختتام تک باڑ لگائے گا، جس کا مقصد دونوں جانب دہشت گردوں کی در اندازی کو روکنا ہے۔ عہدیداروں نے جمعے کے روز یہ بات وائس آف امریکہ کو بتائی ہے۔ اور انڈونیشیا کے جزیرے لومباک کی ایک مسجد میں امدادی کارکن تلاشی کی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں حال ہی میں 6.9 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی تھی۔ اقوام متحدہ نے سعودی قیادت والے اتحاد کے یمن کے حوتی باغیوں پر فضائی حملوں کی آزادانہ چھان بین کرنے پر زور دیا ہے۔ حوتی باغیوں کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں کم از کم 50 افراد ہلاک اور 77 زخمی ہو گئے، ان میں بچے بھی شامل ہیں۔ ان باغیوں نے بتایا کہ ایک میزائل بچوں کو پکنک سے واپس لے جانے والی بس سے ٹکرایا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری انتونیو گوٹیرس نے فضائی حملے کی آزادانہ اور فوری چھان بین پر زور دیا ہے۔ ایک سینئر ہوتی لیڈر محمد علی نے ٹویٹر پر بتایا کہ ہوتی گوٹیرس کے اس مطالبے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور تعاون کے لیے بھی تیار ہیں۔ یونیسیف کے سربراہ اینرت فورڈ نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا کہ یمن کی وحشیانہ جنگ میں یہ خوفناک حملہ پستی کی ایک مثال ہے۔ دریاسنا امریکی محکمہ خارجہ نے اس واقعے کی تفتیش کا مطالبہ کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ سعودی عرب کی قیادت والے اتحاد پر لازم ہے کہ بے گناہ شہری آبادی کو نشانہ بنانے سے اعتراض کیا جائے۔ ایک سوال کے جواب میں جمعرات کو ترجمان ہیدر نورڈ نے کہا کہ امریکہ شہری آبادی کے خلاف حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو اس بات کا علم ہے کہ ایرانی ہتھیاروں کی مدد سے حوثی باغی حملوں میں مصروف ہیں۔ سوال میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کو امریکہ ہتھیار فراہم کرتا ہے اور یہ کہ آیا امریکہ کو علم ہے کہ ان ہتھیاروں کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا۔ فلسطینی عہدیداروں نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر حکومت کرنے والے عسکریت پسند گروپ حماس نے اسرائیل کے ساتھ صلح کر لی ہے اور دونوں فریق اس سے پہلے جنگ کے دھانے تک پہنچ چکے تھے۔ فلسطینی اور حماس ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ مصر اور دوسرے علاقائی حلیفوں کی ثالثی کی وجہ سے صلح کا سمجھوتا طے پایا۔ تاہم اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے اس سمجھوتے کے بارے میں کھلم کھلا کچھ نہیں کہا، اور رات کے اوقات میں اسرائیل اور حماس کے درمیان راکٹ فائرنگ کے تبادلے کے بعد انہوں نے اپنی سیکیورٹی کابینہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ خاص طور پر اسرائیل غزہ سرحد پر چوکس رہے۔ دونوں فریقوں نے ہلاکتوں کی خبر دی ہے، جن میں شہری بھی شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کی ترجمان خاتون ہیدر نورٹ نے کہا ہے کہ ہم نے ایسی خبریں دیکھی ہیں کہ غزہ سے اسرائیل میں 180 راکٹ حملے ہوئے، اور ہم اسرائیل کے خود دفاعی کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ فلسطینی مارچ سے اب تک اسرائیل غزہ سرحد کے ساتھ ہفتہ وار احتجاجی مظاہرے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت اسرائیل نے ایک ریاست کی حیثیت سے اپنی 70ویں سالگرہ منانے کی تیاریاں شروع کی تھیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے کم سے کم 158 مظاہرین کو ہلاک کیا ہے، جن میں سے بیشتر عسکریت پسند تھے، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ سرحد پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسرائیل نے حماس کو مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ وہ دہشت گردی کی آڑ میں مظاہروں کا اہتمام کر رہے ہیں، کہ جبکہ حماس اس الزام سے انکار کرتا ہے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مجوزہ خلائی فورس اس لیے ضروری ہے تاکہ نئے میدان جنگ کے ابھرتے ہوئے خطرات سے نبرد آزما ہوا جا سکے۔ پینس نے یہ بات پینٹاگون سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ نائب صدر کے بقول اب وقت آ گیا کہ ہماری مسلح فوج کی نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے اگلے عظیم باب کا آغاز کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کے میدان جنگ کی تیاری کی جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس اسپیس فورس قائم کی جائے۔ جون میں صدر ٹرمپ نے اسپیس فورس تشکیل کرنے پر زور دیا تھا، جو فوج کی ایک نئی شاخ ہوگی، جس کے لیے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ خلا میں امریکہ کی برتری کو یقینی بنانے کے لیے یہ فورس ضروری ہے۔ اور امریکہ کے ایک وفاقی جج نے جمعرات کو یہ دھمکی دی کہ وہ اٹارنی جنرل جیف سیشنز کو توہین عدالت کا مورد الزام ٹھہرائیں گے، جب وفاقی جج کو سماعت کے دوران معلوم ہوا کہ امریکہ میں پناہ کے دو متلاشی ماں اور بیٹی کو السلویڈور کے لیے جہاز پر روانہ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اے سی ایل یو اور حکومت کے درمیان یہ سمجھوتا طے پایا تھا کہ کیس میں شامل کسی بھی شخص کو جمعرات تک ملک سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک سے ہماری خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے، لیکن آپ ریڈیو پر 972 میڈیم ویو کلو ہرٹز پر اور اس کے علاوہ آپ ویب پر ہماری اس نشریات کو سنتے رہیے گا۔ اور آئیے اب پروگرام میں کچھ رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے آپ کو خبروں میں بتا چکے ہیں۔ تو آئیے اسلام آباد سے آغاز کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع شانگلا کی صوبائی اسمبلی کی ایک نشست پر خواتین کے ووٹ کم پول ہونے کی بنیاد پر کالعدم قرار دیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 23 کی اس نشست سے پاکستان تحریک انصاف کے شوکت علی یوسف سعید کو 25 جولائی کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے میں کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ شمیم شاہد پشاور سے رپورٹ پیش کرتے ہیں۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلا کی صوبائی اسمبلی کے ایک نشست پر خواتین کے ووٹ کم پول ہونے کی بنیاد پر انتخابات کالعدم قرار دیے۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 23 کے اس نشست سے پاکستان تحریک انصاف کے شوکت علی یوسف زئی کو 25 جولائی کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے میں کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ ابتدائی غیر سرکاری نتائج کے مطابق شوکت علی یوسف زئی نے 17,399 ووٹ لیے تھے، جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد رشاد خان نے 15,533 ووٹ حاصل کیے تھے۔ شوکت علی یوسف زئی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی ناانصافی ہوئی ہے۔ خواتین کا اگر پولنگ شرح کم ہوئی ہے تو اس میں امیدوار کا تو قصور نہیں ہوتا ہے، یا تو یہ پہلے سے کوئی کمپین چلا لیتے۔ پہاڑی علاقہ ہے، کافی دشوار گزار، مشکل سے وہاں الیکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ نے خواتین کو انکریج کرنا ہے تو جس پولنگ اسٹیشن پہ خواتین کے الیکشن نہیں ہوا اس پہ دوبارہ کرا لیں۔
تاہم خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم رخشندہ ناز نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا،
بہت خوشائند بات ہے۔ دو کنسٹیچوئنسیز ہو رہے ہیں جس میں ایک ساؤتھ وزیرستان کی بھی ہے، ان کو دوبارہ کرنا چاہیے الیکشن کے لیے۔ اگر اس کو تھوڑا سا ڈیپن کیا جائے تو میرے حساب سے اس میں کچھ اور کانسٹیچوئنسیز بھی کھلنی چاہیے تاکہ اس لا کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جا سکے۔
شانلہ کی اس نشست پر دوبارہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے ابھی تک کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے، مگر بتایا جاتا ہے کہ یہ نشست بھی دیگر حلقوں پر ہونے والی ضمنی انتخابات کے موقع پر ووٹنگ ہوگی۔ 25 جولائی کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں واضح برتری حاصل کی تھی۔ اس ایک نشست پر انتخابات کے کالعدم ہونے سے پاکستان تحریک انصاف کی برتری متاثر نہیں ہوگی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سپریم کورٹ آف پاکستان میں میموگیٹ سکینڈل میں عدالتی معاون احمد بلال صوفی نے امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی کو واپس لانے کے لیے قانونی ڈرافٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دیا ہے، جس کے مطابق میموگیٹ سکینڈل میں حسین حقانی کا ریڈ وارنٹ بھی انہیں امریکہ سے پاکستان واپس نہیں لا سکتا، تاہم انہیں پاکستانی سفارت خانے میں کرپشن اور بدعنوانی کے الزام میں نیب کے ذریعے ملک میں لایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ سنیے۔
چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے میموگیٹ کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری درخواست پر حسین حقانی کو پاکستان لانا شاید ممکن نہیں، جس پر عدالتی معاون نے کہا کہ دفتر خارجہ امریکہ سے مایوسی کا اظہار کر سکتا ہے۔ حسین حقانی کو توہین عدالت کیس میں وطن لانا ممکن نہیں، جبکہ سفارت خانہ فنڈز میں خرد برد کیس ان کو واپس لانے کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے، جس کے لیے قانون سازی کرنا ہوگی۔ احمد بلال صوفی کے ڈرافٹ کے مطابق حسین حقانی کو نیب قانون کے تحت ہی واپس لایا جا سکتا ہے۔ ریڈ وارنٹ جاری ہونے پر انہیں واپس نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ملزمان کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا اس کا مطلب ہے جو حسین حقانی کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے وہ بے اثر ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ حسین حقانی نے توہین عدالت کی ہے، ان کے ریڈ وارنٹ جاری کیے گئے، حسین حقانی نے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم کیسے بیرون ملک سے اپنے لوگوں کو واپس لا سکتے ہیں۔ بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الحسن نے احمد بلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی تجویز ہے کہ ایف آئی اے کے بجائے نیب کو اس کی واپسی کا معاملہ بھیجا جائے، جس پر احمد بلال نے کہا کہ نیب کے قوانین میں اسے اختیار ہے۔ بیرون ملک سے معلومات لینا یا عالمی گینگ کے خلاف کاروائی کرنے کا کوئی میکنزم نہیں ہے۔ ایف آئی اے بیرون ملک سے جب درخواست کرتی ہے تو لیگل فریم ورک نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ایف آئی اے سے معاملہ نیب کو منتقل کر دیا جائے۔ نیب قانونی معاہدوں کے تحت بیرون ملک سے حسین اکانی کو واپس بلا سکتی ہے۔ عدالت نے احمد بلال صوفی کو اپنی تجاویز اٹارنی جنرل کو فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نیب سے بھی رائے طلب کر لی اور کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں میموگیٹ مقدمے کی سماعت کے دوران حسین حقانی کے خلاف کارروائی کے لیے معاملے کو نیب کے حوالے کرنے کی تجویز پر امریکہ میں مقیم پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک عدالتی تماشا لگا ہوا ہے۔ 5 سال سے زائد پرانے کسی مقدمے کے تحت دنیا بھر کے قوانین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اس عدالتی تماشے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پہلے بھی یہاں امریکہ میں آرام سے بیٹھے ہیں اور آئندہ بھی آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ حسین حقانی نے واشنگٹن میں ہمارے نمائندے اسفر امام سے بات چیت میں کن خیالات کا اظہار کیا، آئے سن۔
پاکستان میں ایک عدالتی تماشا مسلسل لگا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ یہ خود کہیں کہ اچھا فلاں مقدمے میں تو ہم نہیں اس کو پھانس سکتے، اس لیے فلاں مقدمے میں پھانس دیا جائے، تو دنیا خود ہی اس کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ صرف زور زبردستی ہو رہی ہے، قانون کے مطابق کام نہیں ہو رہا۔ مجھے استعفیٰ دیے ہوئے 7 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ قانون امریکہ میں اور یورپ کے ممالک میں یہ ہے کہ اگر 5 سال کے اندر کسی جرم کے اوپر کارروائی شروع نہ ہو تو پھر اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو پاتی۔ یہاں پہ 2011 میں مستعفی ہونے والے فرد کے خلاف 2018 میں ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کی جا رہی ہے کہ اس نے اس وقت کرپشن کی تھی۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ صرف پاکستانی اخباروں میں سرخیاں لگوانے والا کام ہے جو پاکستانی عدالتیں آج کل کرتی ہیں۔ اس پر کوئی کارروائی کوئی بین الاقوامی عدالت یا قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں کرے گا، اسی لیے میں یہاں اسی طرح آرام سے بیٹھا ہوں جس طرح ان کی سابقہ دھمکیوں پر آرام سے بیٹھا تھا۔
پاکستان کی نئی حکومت کے لیے جو آئندہ چند دنوں میں اقتدار سنبھالنے والی ہے، ایک بڑا مسئلہ زر مبادلہ کی گرتی ہوئی سطح ہے۔ اسے اپنی ادائیگیوں میں توازن قائم رکھنے کے لیے فوری طور پر سرمایہ کی ضرورت ہوگی۔ میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان مالیاتی بحران کی کیفیت سے نکلنے کے لیے ایک بار پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے کا سوچ رہا ہے اور وہ اس سے 12 ارب ڈالر کے پیکج کی درخواست کرے گا، جبکہ امریکہ انتظامیہ آئی ایم ایف سے یہ کہہ چکی ہے کہ وہ پاکستان کو نیا پیکج دینے سے گریز کرے کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ یہ رقم چین کا قرض ادا کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان کی نگران حکومت اس امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکی ہے کہ چین کا قرضہ فوری طور پر واجب الادا نہیں۔ اب امریکہ کے 16 سینیٹرز نے بھی امریکی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو ان ملکوں کے لیے بیل آؤٹ یا امدادی پیکج دینے سے روکے جنہوں نے چین سے قرضے لے رکھے ہیں اور جن کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے زر مبادلہ موجود نہیں۔ ان ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یاسمین جمیل نے تفصیلی رپورٹ تیار کیا، یہ سنتے ہیں۔
پاکستان اپنے مالیاتی بحران سے نکلنے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے یا کرنے والا ہے، امریکہ پاکستان کی وضاحت کے باوجود اس میں رکاوٹ کیوں ڈال رہا ہے، اور آیا آئی ایم ایف امریکہ کے دباؤ میں آ سکتا ہے؟ اس بارے میں پاکستان کے معروف ماہر اقتصادیات شاہد حسن صدیقی نے کہا،
جو قرضہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے ملے گا وہ جب نئی حکومت آئے گی اس سے ملے گا، کیونکہ آئی ایم ایف ایز اے میٹر آف پالیسی کبھی بھی نگراں یا جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتا۔ تو پاکستان کے انفارمل ٹاکس جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے ہو چکے ہیں غیر رسمی طور پر، اور ان کی جو شرائط ممکنہ ہیں اس پر ہم نے عمل درآمد پہلے ہی شروع کر دیا ہے۔ اور اس میں اب دو چیزیں ہیں، پہلے تو ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہے کہ اس قسم کی کوئی بات کرنا کہ پیکج نہ دیا جائے یہ غیر آئینی ہے، اور کیونکہ آئی ایم ایف کا اپنا ایک بورڈ ہے، اس کے اپنے رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں، اور کیونکہ ہمارا اس میں کوٹا ہے تو کوٹے کے تحت وہ ہمارا انٹائٹلمنٹ ہے۔ جو کچھ شرط وہ لگا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو آئی ایم ایف سے آپ کو قرضہ ملے گا، اقساط ملیں گی، وہ آپ اپنے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے، اپنے ریزرو کے لیے استعمال کریں، اس پیسے کو چائنیز کے قرضے کی ادائیگی کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ تو بالکل صحیح ہے، آئی ایم ایف کا اختیار ہے، اور وہ نہ کبھی ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے کسی دوسرے ملک کا قرضہ اتاریں۔ الحمدللہ پاکستان کے پاس آج بھی 10 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ ریزروس ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس، وہ پیسہ جو ہے وہ ہم چائنیز کے قرضوں میں استعمال کریں گے۔ آپ کو پتا ہے پھر ہمیں کئی ارب ڈالر کے قرضے یا تو سعودی عرب سے کریڈٹ ملے گا یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ 4 ارب ڈالر کی بات کر رہا ہے، تو ہمارے پاس کئی الٹرنیٹس ہیں۔ تو یہ جو کوشش ہے یہ صرف ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے، اور قانونی طور پر یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کو کہہ سکیں اس لیے کہ آئی ایم ایف سے جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اس میں ٹھیک ہے میجورٹی شیئر ہولڈرس ہیں لیکن جو اس کا بورڈ ہے وہ فیصلے. اس کو میں زیادہ سے زیادہ یہ کہوں گا دباؤ کی کوشش ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور میں 100% یقین ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ دے گا جب نئی حکومت آ جائے گی.
اور سینٹر فار گلوبل پالیسی جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے سینئر فیلو کامران بخاری کا کہنا تھا کہ یہ کہنا کہ پاکستان کے پاس چین کے قرض کی ادائیگی کے لیے ڈالرز موجود ہیں درست نہیں ہے.
دیکھیں وہ جو 10 ارب ڈالر ہیں تو وہ صرف اس کے لیے تو نہیں ہے نا, وہ تو امپورٹس بھی اس کے اوپر چلتی ہیں. جہاں تک میری اطلاع ہے تو فورن ایکسچینج ریزرو تو اتنے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے اپنے بلز بھی ادا کر سکیں اور پھر قرضوں کو بھی کر سکیں اور دیگر جو نظام زندگی ہے پاکستان کے اندر وہ چلا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی بیان ہے, اس کا حقیقت سے واسطہ نہیں.
کامران بخاری نے کہا کہ امریکہ کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا قرضہ رکوا سکتا ہے, لیکن انہوں نے شاہد حسن صدیقی کی اس بات سے اتفاق کیا کہ اس کا مقصد پاکستان پر دباؤ ڈالنا ہے.
اگر امریکہ یہ ٹھان لے کہ کسی ملک کو آئی ایم ایف کے ذریعے قرضہ نہیں ملنا تو میں سمجھتا ہوں امریکہ کے پاس اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ قرضہ رکوا سکتا ہے. سوال لیکن یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی آئی ایم ایف کا قرضہ رکوانا چاہتا ہے پاکستان کی جانب, یا اس کی دھمکی دے کر پاکستان سے کسی اور مسئلے کے اوپر سمجھوتا کرنا چاہتا ہے. میری رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے لون کے رسک کو, اور تاکہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور افغانستان میں جو اہداف ہیں امریکہ کے وہ واشنگٹن حاصل کر سکے.
یہ تھے سینٹر فار گلوبل پالیسی جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے سینئر فیلو کامران بخاری. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کی وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں کی وجہ سے پاکستان پر قرضوں کے بوجھ کے متعلق ظاہر کیے جانے والے خدشات کا جائزہ لیا, اور بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ سی پیک منصوبوں کے لیے فنڈز اس مالیاتی پیکج کا حصہ ہیں جو دونوں ملکوں کی حکومتوں کی سطح پر فراہم کیے جا رہے ہیں. ان قرضوں کی ادائیگی مستقبل قریب میں شروع نہیں ہوگی. خیال رہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستانی حکومت کو کوئی ایسا بیل آؤٹ پیکج نہ دے جس کے فنڈز چین کا قرضہ ادا کرنے کے لیے استعمال ہوں. پاکستان کی طرف سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے مجموعی قرضوں میں بتدریج اضافے اور بیرونی ادائیگیوں کے توازن کے چیلنج کے پیش نظر اسلام آباد کو ایک بار پھر آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑے گا. وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے پاکستان کی وزارت خارجہ کے سابق مشیر اور ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسین اور امریکہ کے انسٹیٹیوٹ آف پیس کے سینئر عہدیدار معید یوسف سے اس حوالے سے گفتگو کی. ڈاکٹر اشفاق حسین کا کہنا تھا,
جو پاپیو صاحب کے اسٹیٹمنٹ ہے اس کی ٹائمنگ بھی بہت غلط ہے, کیونکہ اگر پاکستان سوچ بھی رہا ہوگا کہ کسی سطح پہ آگے چل کے آئی ایم ایف سے رجوع کیا جائے اگر یہاں کہیں سے اور انتظامات نہیں ہو سکتے پیسے کے, تو اب ان کو دو مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ مجھے جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ اس اسٹیٹمنٹ نے یہ بالکل ظاہر کر دیا ہے کہ آئی ایم ایف از کنٹرول بائی دی یونائیٹڈ اسٹیٹس. میرے خیال میں یہ اسٹیٹمنٹ نے آئی ایم ایف کو بھی ایز اے پروفیشنل بڑا نقصان پہنچایا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو میرے نزدیک یہ اسٹیٹمنٹ ایل ٹائم تھا اور مس انفارم تھا.
ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جناب معید یوسف صاحب ہیں, سینئر عہدیدار ہیں انسٹیٹیوٹ آف فیس کے. پومپیو صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ایسے ملکوں کو قرض نہ دے جو اس قرض کو چین کا قرض ادا کرنے کے لیے استعمال کرے. آپ کیا کہیں گے, کیا اس سلسلے میں پاکستان کے پاس کوئی اور چوائسز ہیں؟
میرا خیال ہے پومپیو صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کا ایک مقصد تھا, اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو سگنل کیا جائے کہ پاکستان کے جو امریکہ سے معاملات ہیں اور ان میں جو پیچیدگیاں ہیں وہ اس فیصلے کا حصہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اپنی باقی آئی ایم ایف سے ڈیل اور باقی سارا کچھ کرتا رہے اور امریکہ جو چیزیں مانگ رہا ہے پاکستان سے, جو طلب کر رہا ہے, اس پہ پاکستان غور نہ کرے. تو یہ ایک مقصد میرے نزدیک یہ تھا کہ یہ بتانا کہ یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں, تو امریکہ کو کچھ ملے گا اور امریکہ اس کے مطابق لچک دکھائے گا. جہاں تک تعلق ہے چین والی بات کا, اس پہ بہت جو ہے واویلا مچا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کے جو لونز ہیں وہ اس طرح ڈیٹ ری پیمنٹ کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتے, وہ کنڈیشنل ہوتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو اپنی اقتصادی معاشی طور پہ کرنی پڑتی ہیں اکانومی میں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے یہاں سے پیسے لیے اور کسی اور کا واجب الادا جو قرض ہے وہ اتارنا شروع کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ چین کے جو پاکستان جو مقروض ہے چین کا سی پیک کے حوالے سے, وہ لون ابھی کافی برس بعد میچور ہوں گے, ابھی وہ نہیں دینے. تو اس بات کو چھوڑ دیجئے, جو بنیادی مقصد ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو کشیدگی جو پیچیدگی ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا جب پاکستان یہ آئی ایم ایف کا فیصلہ کرے گا. اور اسد عمر صاحب نے میرا خیال ہے سٹانس ان کا بڑا واضح رہا ہے, اور کل بھی انہوں نے یو ایس آئی پی میں یہی بات کی ہے کہ تمام آپشنز ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے بہتر آپشن اس وقت کوئی نہیں ہے پاکستان کے پاس. یہ ظاہری بات ہے کہ بہرحال ایک ملک ہے, اگر آئی ایم ایف کی آپشن نہیں ہوگی تو اور حربے اپنائے گا اور طریقے اور راستے نکالے گا. انہوں نے وہ بھی بات کی اپنے کو بانڈ فلوٹ کرنے کی, ڈائسپورا کو انکریج کرنے کی, لیکن بہرحال ان میں سے کوئی چیز بھی میرے نزدیک وہ رقم پاکستان کو نہیں فراہم کر سکتی جو آئی ایم ایف کر سکتا ہے.
جیسا کہ آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ اسد عمر صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ اور بھی ریسورسز ہیں, کیا وہ ریسورسز جن سے وہ اگر آئی ایم ایف سے بات نہ بن سکے حاصل کرنے کی کوشش کریں فنڈ, تو کیا وہ فیزیبل ہوں گے ان کے لیے؟
دیکھیے میں وہی بات کروں گا, فیزیبل تو ہونے پڑیں گے. جب آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کرائسس بنا ہوا ہے, تو آپ بانڈ بھی فلوٹ کریں گے, زیادہ جو ہے وہ جو سودی اس پہ اضافہ ہے جو اس کی انٹرسٹ ریٹ ہے وہ آپ بڑھا چڑھا کے لوگوں کو انٹائز کریں گے. پاکستان نے پہلے بھی 15-20% انٹرسٹ دیے ہوئے ہیں, تو وہ تو ہوگا, لیکن یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے, یا کوئی ایسی چیز نہیں جو پاکستان کرنا چاہے گا یا اس کو کرنا چاہیے. اور اسی لیے آئی ایم ایف جو ہے میرے نزدیک پرائیورٹی ہے, اور میرا کم از کم اس پہ یہی نقطۂ نظر ہے کہ پاکستان کی حکومت کو بھی ان چیزوں کو اکٹھا دیکھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ امید کریں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بلا گریز جو ہے آپ سے بات کر کے آپ کو وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہیں اور امریکہ سے تعلقات خراب رہے ہیں. اس کے برعکس میں یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. بہت میڈیا اور پریس میں اس پہ بات ہوئی ہے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ کوئی کسی ملک کے
تابع
کنٹرول میں ہیں اور وہ خود جو وہ ملک کہے گا اور جو اور اس طرح ہو جاتا ہے. یہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں, اور آپ کو تھوڑا سا امریکہ کی حکومت کو بھی پاکستان میں کریڈٹ دینے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ امریکہ جو ہے وہ فون اٹھاتا ہے اور کہہ دیا جی یہ کر دیں, تو ایسی بات نہیں ہے. سو یہ ٹیکنیکل نیگوسیشن بھی ہوگی. میرے نزدیک یہ راستہ آئی ایم ایف کا نہ تو بند ہے نہ ہونا چاہیے, لیکن بہرحال سگنل بڑا واضح ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو سیاسی مسائل ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا جب یہ فیصلہ کیا جائے.
امریکہ کے پاس بری, بحری اور فضائی افواج موجود ہیں, مگر ابھی تک خلائی فوج موجود نہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کانگریس کے اختیار میں ہے؟ تاہم امریکی محکمہ دفاع اب ایک نئی خلائی کمان تیار کر رہا ہے تاکہ کانگریس کے ساتھ اسپیس فورس یا خلائی فوج کا قیام عمل میں لایا جا سکے. محکمہ دفاع میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
امریکی محکمہ دفاع خلا میں امریکی اساسوں کی حفاظت کے لیے ایک خلائی کمان تشکیل دے رہا ہے جو کبھی ایک دور کا تصور معلوم ہوتا تھا. جمعرات کو پینٹاگن میں بات کرتے ہوئے نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ نئی کمان ملٹری سروس کی ایک چھٹی شاخ یعنی خلائی فوج کے قیام کی جانب پہلا قدم ہوگا تاکہ خلا میں روسی اور چینی خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے. انہوں نے کہا
As their actions make clear, our adversaries have transformed space into a war-fighting domain already.
جیسا کہ ان کے اقدامات سے ظاہر ہے, ہمارے مخالفین نے خلا کو پہلے ہی ایک لڑائی کے علاقے میں تبدیل کر دیا ہے, اور امریکہ اس چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹے گا. فوج میں کسی نئی شاخ کا اضافہ عشروں سے نہیں ہوا. کمرشل سپیس لائٹ فیڈریشن کے صدر ایرک سٹالمر کہتے ہیں
the last time we added a new branch of service was 1947 and that took some time getting.
آخری مرتبہ ہم نے 1947 میں فوج کی نئی شاخ کا اضافہ کیا تھا اور اس کا عادی ہونے میں کافی وقت لگا تھا, لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد فضائیہ کی اہمیت کا احساس ہونے کے بعد نئی ایئر فورس کے قیام کی طرح اب بھی خلائی فورس تجویز کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ امریکی فوج کا ایک آئندہ قدم ہوگا. سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ٹاڈ ہیریسن کہتے ہیں
I think we are approaching that point for space. That space has become so important to our military, to our overall economy.
میرا خیال ہے خلا میں ہم اس مقام پر پہنچ رہے ہیں کہ خلا ہماری فوج, ہماری مجموعی معیشت کے لیے اتنا اہم ہو گیا ہے کہ ہمیں ایسے پیشور لوگوں کی ایک جماعت تیار کرنی ہوگی جو آپ جانیے خلا میں سوتے اور سانس لیتے ہوں. تاہم وزیر دفاع جم میٹس جو اب خلائی انتظام کے منصوبوں کی توثیق کر رہے ہیں, کبھی فوج میں ایک اور شاخ کی تشکیل کے تصور کی مخالفت کرتے رہے ہیں. گزشتہ برس کانگریس کے نام ایک خط میں میٹس نے ایک ایسے وقت میں تنظیم سازی سے خبردار کیا تھا جب امریکہ کی توجہ مشترکہ جنگی کاروائیوں کو کم کرنے پر مرکوز ہے. فی الحال خلائی کمان میں فوج کے خلائی ماہرین شامل ہوں گے اور بغیر انسان کے مواصلاتی سیارچوں، میزائلوں سے خبردار کرنے کے نظام اور جی پی ایس کی حفاظت کرتے رہیں گے. ناسا انسانوں کو خلا میں بھیجنے کا کام جاری رکھے گا. صدر ٹرمپ نے کانگریس سے کہا ہے کہ وہ سن 2020 تک باضابطہ طور پر نئی خلائی فوج قائم کرے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع شانگلا کے صوبائی اسمبلی کی ایک نشست پر خواتین کے ووٹ کم پول ہونے کی بنیاد پر نتیجے کو کل عدم قرار دے دیا ہے. 25 جولائی کے انتخابات کے بعد منتخب ہونے والے ارکان قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس 13 جولائی کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے. اس سلسلے میں صدر ممنون حسین نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک یہودی شخص نے پاکستان کے اہم سیاسی اور مقتدر شخصیات سے اپیل کی ہے کہ انہیں پاکستانی پاسپورٹ پر یروشلم جانے کی اجازت دے دی جائے. کراچی سے تعلق رکھنے والے فشیل بن خلد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ ملک کے اہم شخصیات کے نام لکھے گئے ایک پیغام میں ان سے درخواست کی ہے کہ انہیں پاکستانی پاسپورٹ پر یروشلم جانے کی اجازت دی جائے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
بن خلد نے ٹویٹر پر یہ پیغام پاکستان کے دفتر خارجہ، اس کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل، تحریک انصاف کے سربراہ اور پاکستان کے آئندہ ممکنہ وزیر اعظم عمران خان، پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما مریم نواز، پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری، پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور اور متعدد دیگر افراد کے نام لکھا ہے. خالد نے اپنے پاسپورٹ کی کاپی بھی ٹویٹر پر جاری کی، جس سے ان کا یہودی مذہب سے تعلق بھی ظاہر ہوتا ہے. بین خلد کی اسرائیل جانے کی خواہش کی درخواست کے بارے میں وائس آف امریکہ کی طرف سے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل سے ان کا رد عمل جاننے کے لیے رابطہ کرنے پر انہوں نے کہا کہ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے وہ اس بارے میں متعلقہ وزارت کو باضابطہ طور پر درخواست دے سکتے ہیں.
پاکستانی نیشنل he is entitled to make a formal application to any effect to the concerned ministry. گورنمنٹ کو اپلائی کر دیں گے، وہ پروسیس ہو جائے گی. مجھے رول پوزیشن اگزیکٹلی واضح نہیں ہے، تو وہ پھر جو بھی رولز ہوں گے وہ کلیئر کر دیں گے. ابھی یعنی کہ یہ تو واضح ہے کہ ہمارا پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے، مگر ان کی اسپیسیفک ریکویسٹ کیا ہے، وہ کب کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس میں پھر رولز کیسے اپلیکیبل ہیں، یہ تو ٹیکنیکل سی بات ہے. وی کین اپلائی، اس میں تو کوئی حرج نہیں.
انسانی حقوق سے متعلق موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سابق چیئر پرسن زہرا یوسف نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی شخص اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے کسی بھی دوسرے ملک جانے کا حق رکھتا ہے، اور ان کے بقول بین خلد کو بھی یہ حق حاصل ہے.
نہیں، میرے خیال سے بالکل درست ہے ان کی اپیل، اور ان کا حق ہے، کیونکہ وہ جو ان کا مذہب ہے اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ وہ جہاں وہ جانا چاہتے ہیں مذہبی طور پہ ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. تو میرے خیال سے پاکستان حکومت کو ہر طرح سے ان کو سہولت فراہم کرنا چاہیے کہ وہ جا سکیں.
زہرا یوسف نے مزید کہا کہ مذہبی حوالے سے پاکستان کی زیادہ تر مذہبی اقلیتوں کو بیرون ملک سفر کرنے میں ان کے بقول کسی خاص مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا.
یہودیوں کے علاوہ تو نہیں ہے، کیونکہ سندھ سے ہندو شہری بھی جاتے ہیں برابر انڈیا، اگر ان کو ویزا مل جاتا ہے مذہبی وجوہات کی وجہ سے. انڈیا میں تو ویزا کا ہے مسئلہ، اگر مل جاتا ہے ویزا تو پاکستان کی طرف سے کوئی اتنی رکاوٹ نہیں ہوئی ہے. کبھی کبھی کچھ ہوئی ہے، مگر زیادہ تر جانے دیا گیا ہے. اور کرسچنز کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں. جو ویسے جو اسائلم کے لیے جاتے ہیں ان کو دشواری زیادہ آتی ہے.
واضح رہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی شہریوں کو جاری ہونے والے پاکستانی پاسپورٹ پر وہ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے تمام ملکوں کا سفر کر سکتے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
دنیا کے بہت سے ممالک ان دنوں دہشت گردی کا شکار ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے ریاست اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن حال ہی میں پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں اٹھنے والی دہشت گردی کی حالیہ لہر کے خلاف ریاستی اداروں سے کہیں زیادہ عوامی رد عمل سامنے آیا ہے جو بظاہر زیادہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے. کیا اس طرح کی مثال پاکستان جیسے ملک کے دیگر علاقوں میں ممکن ہے؟ آئیے جانتے ہیں اسفر امام کی زبانی.
پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان کے حساس علاقے میں گزشتہ دنوں دہشت گردی کی ایک نئی لہر اٹھی جس کے دوران نامعلوم دہشت گردوں نے لڑکیوں کے درجن بھر اسکولوں کو نظر آتش کر دیا. واقعے کے خلاف علاقے کی عوام نے سڑکوں پر آ کر زبردست احتجاج ریکارڈ کرایا. دہشت گردی کے خلاف اس طرح کے عوامی احتجاج کی مثال پاکستان میں کہیں اور سامنے نہیں آئی تھی. سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ایسا عوامی رد عمل کیسے سامنے آیا؟ اس علاقے کے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کہتے ہیں کہ دراصل دہشت گردوں نے براہ راست لوگوں کے روزگار پر حملہ کیا تھا.
پہلے یہاں بہت دہشت گردی تھی, بہت زیادہ جو ہے سیکٹیرین کلنگز وغیرہ ہوتی. تو ہمارا جو مین جو انڈسٹری ہے وہ ہے یہاں پہ ٹوریزم, تو وہ تباہ ہو گئی تھی, برباد ہو گئی تھی. تو 2015 سے ہم نے اس کو دوبارہ ریوائیول پہ ڈالا. تو اب اس وقت جو ہے وہ 20 سے 25 لاکھ ٹورسٹ آ رہا ہے اور گلگت بلتستان میں جو ہے تمام اضلاع میں ہوٹل بن رہے ہیں, کاروبار بن رہے ہیں. اس واقعے نے ایک تو اس ماحول کو جو 3.5 سال سے گلگت بلتستان میں پرامن اور رات کو دن کو لوگ نکلتے, پوری دنیا سے لوگ آ رہے تھے, اس ماحول کو ایک خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب اگر اس کو ہم ٹالرنس کرتے ہیں تو یہ ہم واپس اس زندگی میں چلے جائیں گے جہاں 4 بجے کے بعد بازار بند ہوتے تھے. حالانکہ اس سے پہلے بھی اسکول جلے ہیں, لیکن نہ کسی مسجد سے اس کو کنڈم کیا گیا, نہ اس کے خلاف کوئی جلوس نکلے, نہ ہی گورنمنٹ نے اس کو سیریس لیا. اب کے بعد گورنمنٹ نے بھی سیریس لیا, لوگوں نے بھی سیریس لیا, کیونکہ پیس جو کہ ڈویڈنڈ لوگوں کو مل گیا تھا اس کو جو ہے وہ قائم دائم رکھنے کے لیے اپنی مدد آپ لوگ نکلے, احتجاج کیا, وہاں جتنے علماء ہیں سب نے اس کو کنڈم کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کی 2 وجوہات ہو گئی, ایک تو ڈور اسٹیپ پہ ایجوکیشن ملنا, دوسرا جو ہے وہ پیس کی وجہ سے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی تھی اس کی انہوں نے جو ہے وہ پہرے داری کی ہے.
یعنی دہشت گردی کے خلاف مؤثر جواب عوام کی معاشی سرگرمیوں کا فروغ ہے. حافظ حفیظ الرحمان کہتے ہیں
اگر ہم اکنامک ایکٹیویٹی پہ زیادہ فوکس کریں, لوگوں کو انگیج کریں اور ان کی معاشی حالات کو بہتر کریں, ان کے جو ہے وہ سول کمیونٹیز بہتر کریں, تو میں سمجھتا ہوں لوگ پھر اس کی پہرے داری کرتے ہیں.
گلگت بلتستان کے علاقے سے تعلق رکھنے والے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی تنظیم سونی وطن گلگت بلتستان کے سربراہ نسیم گلگتی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جہاں ریاستی اداروں کو اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا, وہیں عوام کو بھی علاقائی بنیادوں پر کمیٹیاں قائم کر کے دہشت گردوں پر نظر رکھنا ہوگی. وہ کہتے ہیں
عوام کو چاہیے کہ محلے محلے میں ایک کمیٹی بنائیں, جو بھی جو نا اجنبی شخص آتا ہے اس کی ایک دم سے گورنمنٹ کو رپورٹ دیں کہ بھئی یہ غیر متعلقہ ایک اجنبی شخص, ناواقف شخص اس علاقے میں ہے, پچھلے 2-3 دنوں سے رہ رہا ہے اور اس کا تعلق اس علاقے سے نہیں ہے. عوام کو اس لیول پہ کام کرنا چاہیے تاکہ اس کی بچکنی کی جائے. احتجاج کرنا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے احتجاج ریکارڈ کرایا, اب عوام نے اپنے طور پر بھی یہ کام کرنا ہے کیا ہر محلے میں ایک کمیٹی بنائیں, اور کمیٹی کا یہ کام ہوگا کہ جو غیر متعلقہ آدمی کس جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے, کس کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے اور وہ کیوں ٹھہرا ہوا ہے. اگر اس لیول پر عوام کام کریں گے تو یہ گورنمنٹ کے لیے بھی آسانی ہوگی دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے, اور عوام کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوگا.
پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات نے جہاں ہزاروں بے گناہوں کی جانیں لی ہیں, وہاں ملکی معیشت کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا ہے. تاہم اب عوام دہشت گردی کے خلاف متحد ہو چکے ہیں. قریب قیاس یہی ہے کہ اگر دہشت گردوں نے عوام کی جان و مال پر حملہ کیا تو اب انہیں بھرپور عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
افغان طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل سے تقریباً 150 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع غزنی شہر پر جمعے رات کی رات حملہ کیا اور طالبان باغیوں کی گروپ اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جمعے کی صبح تک جھڑپیں جاری رہیں. افغانستان صوبائی پولیس کے سربراہ جنرل فرید مشال کے مطابق حکومت کی جانب سے بھیجی جانے والی افغان اسپیشل فورسز نے طالبان کو شہر کے نواح میں دھکیل دیا, لیکن طالبان عام شہری علاقوں میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے تھے جس کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز کے لیے کارروائی کرنا مشکل ہو گیا تھا. افغانستان میں تعینات امریکی فوجوں کی طرف سے ٹویٹر پر جاری ہونے والے بیان کے مطابق امریکی فوجوں کی طرف سے فضائی مدد فراہم کی گئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ طالبان کی طرف سے علاقے پر قبضہ کرنے کی ایک اور ناکام کوشش تھی۔ ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک پیغام میں طالبان نے کہا کہ جمعرات کی رات کو غزنی صوبے کے مرکز میں انہوں نے درجنوں بڑے حملے کیے اور انہوں نے بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑی تعداد میں سیکورٹی فوجوں کے اہلکاروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ تاہم طالبان کے دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ پاکستانی عہدیداروں نے جمعے کے دن وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پاکستان یک طرفہ طور پر افغانستان کے ساتھ سرحد پر اس سال کے آخر تک حساس حصوں کے گرد باڑ لگا دے گا تاکہ سرحد کے آر پار دہشت گردوں کی آمد و رفت کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ فوج کے اعلیٰ ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حساس علاقوں کے گرد دسمبر 2018 تک باڑ لگا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بقیہ حصوں میں کام دسمبر 2019 تک مکمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 310 کلومیٹر طویل سرحد پر باڑ لگائی جا چکی ہے۔ جنرل آصف غفور نے یہ بھی بتایا کہ فوج نے نیم فوجی فرنٹیئر کور کے نئے یونٹ تیار کیے ہیں جب فوج تیاری کے مرحلے میں ہے جو افغان سرحد کے ساتھ اس وقت متعین کیے جائیں گے جب نئی تنصیبات کی تعمیر کا کام مکمل ہو جائے گا۔ تاہم انہوں نے ان کی تعداد نہیں بتائی اور انہوں نے میڈیا میں 60,000 اضافی فوجیوں کی تردید کی ہے۔ روس نے مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کی وجہ سے اس پر نئی امریکی تعزیروں کو ایک غیر قانونی اقدام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس فضا کے منافی ہے جو گزشتہ ماہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ہیلسنکی میں ہونے والی ملاقات کے بعد پیدا ہوئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیداروں نے کہا کہ نئی تعزیریں رات امریکہ کی اس طویل عرصے کی پالیسی کے تحت از خود جاری ہو جاتی ہیں جو کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق ہے اور سابق روسی ایجنٹ سرگئی سکربل اور ان کی بیٹی پر زہر کے حملے کے بعد لگائی گئیں۔ یہ حملہ برطانیہ کے شہر سالزبری میں ہوا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کی سفارتی نامہ نگار سن ڈیزائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
سرگئی سکریپل اور ان کی بیٹی یولیا پر روسی اعصابی زہر کا حملہ 5 ماہ پہلے ہوا تھا، مگر روس کو اب نتائج کا سامنا ہے۔ ماسکو اس پر خوش نہیں ہے، مگر اس نے نئی امریکی تعزیروں پر محتاط انداز میں رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ دمیتری پیسکو کرملن کے ترجمان ہیں۔ کہتے ہیں جب تک ہمیں ٹھوس اور باضابطہ اطلاعات موصول نہ ہو جائیں، کوئی جوابی کاروائی قبل از وقت ہوگی۔ عمومی طور پر ہمارے لیے ان نئی تعزیروں کو، جنہیں ہم غیر قانونی تصور کر رہے ہیں، سالزبری کے معاملے سے منسلک کرنا بالکل ناقابل قبول ہے۔ اس اعلان نے روسی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ روبل کی قیمت 2 برس میں کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور ایروفلوٹ اور دیگر روسی کمپنیوں کے حصص کی قیمت کم ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیتھر نیورٹ نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے روس کے بارے میں امریکی پالیسی کی وضاحت کر دی ہے۔ وہ کہتی ہیں،
We'd like to have a better relationship with the Russian government, recognizing that we have a lot of areas of mutual concern. It is a major concern.
یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہمارے درمیان بہت سے امور پر دو طرفہ تشویش موجود ہے، ہم روسی حکومت کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ وہ ایک بڑا ملک ہے، ہم بھی ایک بڑا ملک ہیں، چنانچہ جب صورتحال ایسی ہو تو آپ کو دیگر حکومتوں سے بات کرنی پڑتی ہے، اور تعزیریں وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے دوسری حکومت سے بہتر رویے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بعض تجزیہ کار اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ تعزیروں کا حکومتی رویوں پر اثر ہو سکتا ہے۔ مارک سیماکوویسکی اٹلانٹک کونسل سے وابستہ ہیں۔
I think more importantly it sends a real deterrent signal that if Russia or any country pursues the use of
میرا خیال ہے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس سے یہ حقیقی پیغام جاتا ہے کہ اگر روس یا کسی بھی ملک نے کیمیائی یا جراثیمی ہتھیار کسی غیر ملکی شہری یا حتیٰ کہ اپنے شہریوں یا سابق شہریوں کے خلاف استعمال کیے تو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ تاہم سیماکوویسکی کہتے ہیں کہ امریکہ بعض لوگوں کی نظر میں گزشتہ ماہ کی سربراہ کانفرنس میں پوتن کے لیے ٹرمپ کے مصالحانہ رویے کے بعد سخت تعزیروں کے ذریعے ماسکو کو ملا جلا پیغام دے رہا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ جب تک مذاکرات میں اپنے شراکت کار کے لیے بنیادی شائستگی کا مظاہرہ نہیں کرتا اور اس فرسودہ مسودے سے چمٹا رہتا ہے جس پر سابق انتظامیہ نے بھی عمل کیا تھا اور ناکام رہی، اس وقت تک کوئی بھی شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کو ترک کرنے سمیت مشترکہ بیان پر عمل درآمد میں کسی پیش رفت کی توقع نہیں کر سکتا۔ یہ بات ایک آن لائن بیان میں کہی گئی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کی تفصیلات رضی احمد رضوی سے سنیے۔
شمالی کوریا کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے بارے میں نیو جرسی میں اپنے گولف ریزورٹ پر کاروباری شخصیات سے بات کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہا تھا اس سے اس کی کس طرح تردید ہوتی ہے۔ شمالی کوریا کے معاملے میں ہم صحیح جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے درمیان بہت سی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کئی سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 مہینے پہلے کی بات ہے، بعض لوگ کہیں گے کہ بات آگے تیزی سے کیوں نہیں بڑھ رہی، وہ اس پر 40 برس سے کام کرتے رہے ہیں، میں نے 3 مہینے پہلے یہ شروع کیا، ہمارے یرغمالی واپس آ گئے، اب جاپان کے اوپر سے کوئی میزائل نہیں گزر رہے، راکٹ نہیں داغے جا رہے، ایٹمی تجربات مزید نہیں ہو رہے، اور شمالی کوریا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لہذا ہم دیکھیں گے کہ بات آگے کس طرح چلتی ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پیونگ یانگ اب بھی اس وسیع سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے جو 12 جون کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان سنگ میل سربراہی ملاقات میں طے پایا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ صدر ٹرمپ کم کے ساتھ ایک دوسری سربراہی ملاقات پر غور کر رہے ہیں، تاہم کسی باضابطہ اہتمام کے بارے میں کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یمن میں شیعہ باغیوں کا کہنا ہے کہ ملک کے شمالی علاقے کی ایک بارونق مارکیٹ اور سکول کے بچوں کی بس پر سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد کی فضائی کارروائیوں میں کم از کم 50 ہلاک اور 77 سے زیادہ زخمی ہیں، جن میں زیادہ تر بچے ہیں۔ اسی بارے میں ماریاما ڈیالو کی رپورٹ انجم ہیرل گل سے سنیے۔
یمن کے صوبہ صدا کے ایک ہسپتال میں زخمی شیعہ ہوتیوں کا علاج ہو رہا ہے۔ سعودی قیادت والے اتحاد نے فضائی کارروائیاں جمعرات کو رات دیر گئے کی تھیں۔ ہسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کے سربراہ ڈاکٹر احمد محمد الاطوانی کا کہنا ہے، ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد خاصی زیادہ ہے، ہلاکتوں کے تازہ اعداد 50 ہیں جبکہ 77 زخمی ہیں، جن میں زیادہ تر بزرگ اور بچے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، ہلاک شدگان کی بڑی تعداد 10 سال سے کم عمر کے بچوں کی ہے۔ صوبہ صدا کے شعبہ صحت کے نائب سربراہ عبدالغنی کا کہنا ہے، بچوں کو سمر اسکول سے واپس لے کر آنے والی بس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ حملے شمالی یمن میں شیعہ ہوتیوں کے مضبوط ٹھکانے پر کیے گئے تھے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر وہاں کے رہائشی اور کاروبار کرنے والے ہیں۔ مارکیٹ میں کاروبار کرنے والے ایک عینی شاہد موسیٰ عبداللہ کا کہنا ہے، یہ کاروائی مارکیٹ کے این درمیان میں کی گئی، ہماری دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور معمول کے مطابق گاہک آ جا رہے تھے، ہلاک ہونے والے سارے افراد یہاں کے رہائشی، بچے اور دکاندار تھے۔ گزشتہ 3 برسوں سے ہوتی باغیوں سے جنگ کرنے والے سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد کا کہنا ہے کہ اس نے یہ حملہ سعودی عرب میں ایک روز پہلے ایک میزائل حملے کے رد عمل میں کیا ہے۔ اس میزائل حملے میں 1 شخص ہلاک اور 11 زخمی ہوئے تھے۔ اتحاد نے ہوتیوں پر بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کی تمام تفصیلات کی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن اسے عام شہریوں کی ہلاکتوں پر تشویش ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان حیدر نیو آرٹ نے کہا، ہم نے سعودی قیادت والے اتحاد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس واقعے کی تفصیلی اور شفاف تحقیقات کرے۔ ہم عام شہریوں کی ہلاکتوں سے متعلق تمام مصدقہ اطلاعات کو بہت سنجیدگی سے دیکھیں گے. ہم فریقین سے کہیں گے کہ وہ عام شہریوں کی سلامتی کے لیے بین الاقوامی قوانین کے مطابق تمام ضروری اقدامات اٹھائیں. اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں گزشتہ 4 سال سے جاری جنگ میں اب تک 10,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 20,00,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عراق میں الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ ملک میں مئی میں ہونے والے پارلیمانی انتخاب میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم پرست ظالم مقتدار صدر کا اتحاد فاتح ہے. فلسطینی عہدیداروں نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر حکومت کرنے والے عسکریت پسند گروپ حماس نے اسرائیل کے ساتھ صلح کر لی ہے. دونوں فریق اس سے پہلے جنگ کے دھانے پر پہنچ چکے تھے. فلسطینی اور حماس ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ مصر اور دوسرے علاقائی حلیفوں کی ثالثی کی وجہ سے صلح کا سمجھوتا طے پایا. تاہم اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے اس سمجھوتے کے بارے میں کھلم کھلا کچھ نہیں کہا, اور رات کے اوقات میں اسرائیل اور حماس کے درمیان راکٹ فائرنگ کے تبادلے کے بعد انہوں نے اپنی سیکیورٹی کابینہ سے ملاقات کی. انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ خاص طور پر اسرائیل غزہ سرحد پر چوکس رہے. دونوں فریقوں نے ہلاکتوں کی خبر دی جن میں شہری شامل ہیں. امریکی وزیر خارجہ وزارت خارجہ کی ترجمان خاتون حیدر نورٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے ایسی اطلاعات دیکھی ہیں کہ غزہ سے اسرائیل میں 180 راکٹ حملے ہوئے, اور ہم اسرائیل کے خود دفاعی کے حق اور اشتعالی کاروائیوں کو روکنے حق کی حمایت کرتے ہیں. فلسطینی مارچ سے اب تک اور اسرائیل غزہ سرحد کے ساتھ ہفتہ وار احتجاجی مظاہرے جاری رکھے ہوئے ہیں. اس وقت اسرائیل نے ایک ریاست کی حیثیت سے اپنی 70ویں سالگرہ منانے کی تیاریاں شروع کی تھیں. اسرائیل نے حماس کو مردہ الزام ٹھہرایا ہے کہ وہ دہشت گردی کی آڑ میں مظاہروں کا اہتمام کرتا ہے, جبکہ حماس اس الزام سے انکار کرتا ہے. انڈونیشیا کے جزیرے لومباک کی ایک مسجد میں امدادی کارکن تلاشی کی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں. حال ہی میں 6.9 شدت کے زلزلے نے وہاں تباہی مچائی تھی. امدادی کارکن زلزلے کے بعد آنے والے 6.2 شدت کے زلزلے کے بعد متاثرہ علاقے میں تلاش کا کام کر رہے ہیں. لوگ خوف زدہ ہو کر افراتفری کا شکار ہوئے تھے. دیہات کے رہائشی سپریو جونو کہہ رہے ہیں کہ ہم بے حد افسردہ ہیں کہ ہماری عبادت گاہ تباہ ہو گئی. ملبے میں ابھی تک کچھ لوگ دبے ہیں. اب ہم نے نماز کی ادائیگی کے لیے خیمہ تیار کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ جلد دوبارہ مسجد میں نماز ادا کر سکیں گے. زلزلے کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد 269 تک پہنچ چکی ہے, اور ملبے میں دبے افراد کو زندہ بچانے کی امیدیں کم ہو رہی ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دہشت گرد سفر کرنا پسند کرتے ہیں. دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے والے ادارے کے رابطہ کار اور گشتی سفیر نیتھن سیلز نے جرمن مارشل فنڈ کی میزبانی میں ہونے والی ایک حالیہ کانفرنس میں ٹرانس اٹلانٹک اتحاد کے شراکت کاروں کو بتایا کہ داعش اور القاعدہ جیسے دہشت گرد گروپ سفر پر انحصار کرتے ہیں. انہیں تربیت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے. انہیں اپنے اہداف کا پتہ چلانے کے لیے سفر اختیار کرنا پڑتا ہے. انہیں اپنے حملوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے, اور ہر مرتبہ جب وہ ایک طیارے پر سوار ہوتے ہیں یا سرحد پار کرتے ہیں ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ان کا پتہ چلا سکیں اور انہیں پکڑ سکیں. داعش نے جب ایک باضابطہ خلافت قائم کرنے کی کوشش کی تو غیر معمولی تعداد میں غیر ملکی دہشت گرد جنگجو یعنی تقریباً 40,000 افراد شام اور عراق کے جنگی علاقوں میں جمع ہوئے, اور جب ہم نے جبکہ داعش کے قبضے والے تقریباً 98% علاقے کو آزاد کرا لیا ہے, اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ان میں سے کچھ سخت جان آزمودہ لوگ گھروں کو واپس جائیں گے یا کسی اور ملک میں منتقل ہو جائیں گے. ایسے دہشت گردوں یا مشتبہ افراد کو پہچاننے کے لیے جو بین الاقوامی مسافروں میں چھپ کر جاتے ہیں, امریکہ پی این آر یا مسافروں کے ناموں کا ریکارڈ استعمال کرتا ہے تاکہ ان کا پتہ چلایا سکے جن سے خطرہ درپیش ہو سکتا ہے اور جنہیں مزید چھان بین کے لیے ترجیح دی جاتی ہے. پی این آر ایک ایسی اطلاع ہے جو مسافر مہیا کرتے ہیں اور فضائی کمپنیاں ریزرویشن اور چیک ان کے لیے استعمال کرتی ہیں. دسمبر سن 2017 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اتفاق رائے سے قرارداد 2396 کی منظوری دی, جس میں دوسری باتوں کے علاوہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ملکوں سے کہا گیا تھا کہ دہشت گردوں کے باب میں معلومات جمع کرنے, ان پر کارروائی کرنے اور پی این آر کا تجزیہ کرنے کے لیے صلاحیتوں میں اضافہ کریں تاکہ دہشت گردوں کے سفر کو محدود کیا جا سکے. امریکہ قرارداد 2396 کی منظوری کا خیر مقدم کرتا ہے اور پی این آر کے نظام کی تشکیل میں دوسرے ملکوں کو ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ لہذا ہم قرارداد 2396 پر تیزی سے پوری طرح عمل درآمد اور پی این آر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے زور دیتے رہیں گے۔ ہم اپنے پی این آر نظام میں کسی ملک کو بھی جو خواہش مند ہوگا شریک کرنے کو تیار ہوں گے، اور ہم شہری ہوا بازی کی بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ کام کریں گے تاکہ پی این آر کے لیے مناسب معیار اور طریقہ کار بنایا جا سکے۔ امریکہ اور یورپی اقوام آج کے تقریباً ہر بڑے مسئلے میں اہم شراکت دار ہیں، در حقیقت شراکت داروں سے بڑھ کر اتحادی اور دوست ہیں۔ سفیر سیلز نے کہا کہ عالمی دہشت گردی کے خلاف ہماری مشترکہ جد و جہد میں بحر اوقیانوس کے پار ہمارا باہمی عمل اور اشتراک سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ ہم مشترکہ اقدار کے مالک ہیں، ہمارے مفادات ایک ہیں اور ہمارے دشمن مشترکہ ہیں۔ مختصراً یہ کہ ہم ان معاملات میں ایک ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے سامنے بہت سے کام باقی ہیں اور ان کا مل جل کر ہی مقابلہ کرنے سے ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
سگریٹ نوشی کے نقصانات اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پر تو اکثر ہی بات کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم برٹش میڈیکل جرنل کی ایک نئی تحقیق پر بات کریں گے جسے یونیورسٹی آف یارک کے اسکالرز نے مرتب کیا ہے۔ رپورٹ میں پیسیف اسموکنگ یا سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ کے اثرات اور خاص طور پر حاملہ خواتین پر اس کے اثرات پر بات کی گئی ہے۔ پیسیف اسموکنگ یا سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ کے ماں اور بچے کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ انڈس اسپتال کراچی میں ماں اور بچے کی صحت کے ماہر اور پلمنالوجی کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر سہیل اختر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
سگریٹ اسموکنگ سے پینے والے کو تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے جو اس کے اطراف میں ہوتے ہیں، جن کو پیسیو اسموکر کہا جاتا ہے، تو سیکنڈ ہینڈ اسموک بھی کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو بھی نقصانات ہوتے ہیں اور کافی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پریگنینسی میں جو پریگنٹ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اگر اسموکنگ کریں تو جو ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو بھی نقصانات پیدا ہونے کے بعد اچھے خاصے ہوتے ہیں، مس کیریجز کافی زیادہ انسیڈنس ہوتا ہے، اسٹل برتھس جو بچے مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں ان کا انسیڈنس کافی زیادہ ہے، بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، پری ٹرم بیبیز ہوتی ہیں، جو بچے پیدا بھی ہو چکے ہوتے ہیں اس میں برتھ ویٹ کم ہوتا ہے اور برتھ کے ڈیفیکٹس کنجنائٹل ابنارمالٹیز ان کے انسیڈنس زیادہ ہوتے ہیں۔
پیدائش کے دوران اثرات کے ساتھ ساتھ بچے کی پیدائش کے بعد بھی یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل اختر بتاتے ہیں کہ ایسے بچوں میں جن کی ماؤں کے آس پاس سگریٹ نوشی کی جاتی رہی ہو، پیدائش کے بعد وزن کی کمی، جسمانی خرابیوں کے ساتھ پیدا ہونا، سانس کی بیماریاں اور دماغ کی گروتھ دوسروں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں،
تو یہ اس کی اچھی خاصی ایویڈنس موجود ہے، سائنٹیفک ڈیٹا موجود ہے، ہزاروں خواتین پہ جو ریسرچ کی گئی ہے، جو ریسنٹلی پبلش ہوئی ہے، اس میں یہ دکھا گیا ہے، اور یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں 30 کے قریب ممالک میں یہ اسٹڈی ہوئی تھی، اس میں یہ دیکھا گیا کہ مثال کے طور پہ پاکستان کی فگرز یہ تھیں اور جو بہت ہی الارمنگ تھی، بہت ہی خطرناک تھی، وہ یہ تھی کہ تقریباً 17,000 اسٹل برڈس ایک سال میں ان خواتین کے ہوئے بچوں میں جو سگریٹ سے ایکسپوز تھیں ڈیورنگ پریگنینسی۔ اور اگر پورے ملک کی اسٹیٹسٹکس کو لیا جائے پاکستان کی، تو تمام اسٹل برڈس میں تقریباً 7-7% کے قریب ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پریونٹیبل ہے لیکن نہیں ہو پاتی۔ اس اسٹڈی میں یہ بھی بہت حیرت انگیز انکشافات سائنٹیفک ڈیٹا ہے کہ ایسے بچے جب پیدا ہوئے تو ان کے اندر آئی کیو لیول، دماغی جو شارپنس ہوتی ہے، وہ باقی بچوں کے مقابلے میں بہت کم۔ اس کے علاوہ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اسموکرز جو ہے بہت آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں، یہ بھی ایک حیرت کی بات اس میں اسٹڈی میں نوٹ کی گئی۔
اس کا تدارک کیسے ہو؟ ڈاکٹر سہیل اختر نے کہا،
جن معاشروں میں یہ پرابلم ہوتی ہیں ان میں دو چیزیں بہت کامن پائی، ایک تو غربت اور ایک ایجوکیشن کی کمی، عام تعلیم کی بھی کمی اور صحت کے متعلق تعلیم کی بھی بہت کمی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو خود کو سگریٹ پینے سے کیا ہو رہا ہے، کجا یہ کہ جو سگریٹ کا دھواں وہ دوسروں کو انہیل کروا رہے ہیں اس سے کیا نقصان ہوگا. تو اس کے لیے بہت ماس اسکیل پہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے, مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور مسلسل کرنے کی ضرورت ہے. ایک آدھ مرتبہ سننے سے, ایک آدھ لیکچر سننے سے یا کوئی مضمون پڑھنے سے لوگوں کی بیہیویئر چینج ہوتا ہے, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اس کے لیے مسلسل ہیمرنگ کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ سب سگریٹ پی رہے ہیں تو خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان کے بچوں کو. تمباکو کے عام قوانین ہیں ان کو بھی بہت سختی سے لاگو ہونے کی ضرورت ہے. جتنے سخت قوانین ہوں گے اتنا سگریٹ اسموکرز کی تعداد میں ہوگی, یہ دیکھا گیا ویسٹرن پاپولیشن میں اور ترقی پذیر ممالک میں. یہی مین فرق ہے کہ ہمارے یہاں کوئی قوانین پہ عمل نہیں کرتا اگر بنتے بھی ہیں, اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں سگریٹ پینے والا ایک بہت مایوب آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اس کی سگریٹ پینے کی عادت آہستہ آہستہ اسی لیے کم ہوتی ہے کہ معاشرے میں ہر طرف پابندی ہوتی ہے. اس کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے.
اسموکر کو تو سگریٹ چھوڑنے کے لیے زیادہ وقت لگتا ہے اور شاید محنت بھی, لیکن آپ جو ان کے آس پاس موجود ہیں اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اس جگہ سے دور ہو جائیں جہاں سگریٹ پیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ پینے والے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. میری آپ کی ملاقات دوسرے نیوز بلٹنز میں ہوگی, پاکستان میں رات 10 بجے اور 11 بجے. ایڈیٹر قمر عباس جعفری, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر واسکو ولیرج کے ساتھ بہجت کو اجازت دیجیے. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ, جسے آج آپ کے لیے پیش کریں گی نفیسہ ہود بھائی. تو بہجت آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.